الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. آج الحمد لله ثم الحمد لله مثل سالها گزشتہ کے جامعہ فاروقیہ کا تعلیمی سال اسباق کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے. داخلے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور آج انشاءاللہ اسباق کا افتتاح ہوگا. طلبہ میں ایک بڑی جماعت جدید اور نئے طلبہ کی اور بہت وہ ہیں جو قدیم ہیں. ان سے ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ وہ تعلیم کے اس زمانے میں جو شوال سے شروع ہو کر اور رجب شعبان تک ہوتا ہے اس میں پوری دلچسپی کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کی طرف متوجہ رہیں. کوئی دوسرا مشغلہ کوئی دوسرا سلسلہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہ کرائے. وہ حضرات جو تعلیم اور تربیت کی طرف مکمل توجہ دیا کرتے ہیں ان کے لیے پھر بہت اچھے اور بہت عمدہ اور پسندیدہ نتائج سامنے آتے ہیں. یوں تو آپ میں سے ہر ایک اس نصیحت پر عمل کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کے مقصود کے عین مطابق ہے. آپ یہاں آئے ہی تعلیم اور تربیت کی خاطر اور ان مدارس کے قیام کا مقصد بھی تعلیم اور تربیت ہی ہے. ادارے کا مقصد بھی یہی ہے. آپ آئے بھی اسی مقصد کے لیے ہیں تو اگر آپ اپنی پوری توجہ تعلیم اور تربیت کی طرف لگا دیں گے تو اس کے اثرات آپ کی موجودہ اور آئندہ زندگی پر پڑیں گے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں کیسے کیسے حضرات گزرے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دیوبند میں جب زیر تعلیم تھا تو میرا معمول یہ تھا کہ میرے پاس جس قدر بھی ڈاک آتی تھی، کسی عزیز کا خط آیا، کسی دوست کا خط آیا، کسی ملنے والے کا خط آیا، تو میں ان خطوط میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پڑھتا تھا، اور وہ تمام کے تمام خطوط میں ایک جگہ جمع کرتا رہتا تھا، اور جب سال کا آخر ہو جاتا تھا اور امتحانات سے فراغت ہوتی تھی تو میں پھر ان خطوط کو کھولتا تھا اور ان کو پڑھتا تھا، اور پھر خط کے مضمون کے مطابق میں اس پر عمل کرتا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اور اسباق کے دوران ان خطوط کو پڑھنا چونکہ اپنی توجہ کو منتشر کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنی پوری توجہ تعلیم اور تربیت پر صرف کی اور اپنے ذہن کو کسی دوسری طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام صاحب ذوق اور اصحاب توفیق ہی کر سکتے ہیں، چنانچہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا نے طالب علمی کا زمانہ جب اس ذوق اور شوق کے ساتھ گزارا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے ایسی خدمت لی، ایسی خدمت لی کہ اس کی مثال گزشتہ صدی کے اندر کہیں دنیا بھر میں موجود نہیں۔ تو اس لیے بہرحال آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ تعلیم اور تربیت پر لگا دیں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول نہ ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جامعہ میں رہتے ہوئے آپ کا سابقہ اساتذہ سے بھی ہوگا، آپ کا سابقہ جامعہ کے دوسرے عمال سے بھی ہوگا، مطبخ والوں سے ہوگا، چوکی داروں سے ہوگا، صفائی کرنے والے عملے سے ہوگا، آپ کسی کے ساتھ نہ الجھیں، کسی کے ساتھ مخاصمت اور منازعات اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے یا آپ جامعہ کے مفاد میں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں آ کر آپ وہ اپنی رائے یا اپنا قضیہ پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے بھی اور اس کے حل کرنے کا انتظام اور بندوبست بھی فرمائیں گے۔ آپ کسی کے ساتھ نہ الجھیں، آپ کسی کے ساتھ بد کلامی اختیار نہ کریں، بد اخلاقی اختیار نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کے خلاف شکایت پیدا ہو، اس لیے کہ اس طرح کی شکایات کے پھر نتائج اچھے نہیں ہوتے اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کی نوبت آ جاتی۔ تیسری بات ایک آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اسباق کی پابندی فرمائیں، مطالعہ کریں، سبق میں حاضری دیں، بعد میں تکرار کریں، مطالعے کے لیے بھی یہاں انتظام موجود ہے، اسباق کے لیے بھی یہاں اساتذہ موجود ہیں، تکرار کا نظم بھی یہاں پر قائم ہے، آپ ان تمام چیزوں سے زیادہ استفادہ کریں۔ سبق میں غیر حاضر نہ ہو، لاپرواہی کے ساتھ سبق میں نہ بیٹھیں، پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سنیں, بات سمجھ میں نہ آئے استاد سے دریافت کر لیں. دریافت کرنے کے باوجود سبق میں اگر تسلی نہ ہو تو یا تو اپنے کسی ساتھی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور تسلی کر لیں, اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر بعد میں فرصت کے وقت میں استاد سے درخواست کریں کہ وہ مقام جو میں نے دریافت کیا تھا مجھے اب تک اس میں اطمینان نہیں ہے, آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے سمجھا دیں. استاد کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ آپ کو سمجھانے کی بھی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت ضروری یہ ہے کہ بہت سے طالب علم ہوتے ہیں جو جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو بازار کی طرف نکل جاتے ہیں, ہوٹلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں. ہوٹلوں میں جا کر بیٹھنا یہ بھی آپ کے شایع نشان نہیں, وہ کوئی صلحا کا مرکز نہیں ہوتا. وہاں وہ لوگ جو پسندیدہ اعمال اور پسندیدہ اخلاق والے ہوتے ہیں جمع نہیں ہوتے. الحد القیاس بازار میں آپ جاتے ہیں جس کو شر البقاع کہا گیا ہے, وہاں آپ کا جانا بغیر ضرورت شدیدہ کے یہ بھی مناسب نہیں. اور خرابیاں جو کچھ وہاں جانے پر مرتب ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی, ان کے علاوہ بد نظری کا ایک جرم وہاں کثرت سے صادر ہوتا ہے, اور یہ بد نظری ایسا مہلک گناہ ہے, ایسا مہلک گناہ ہے کہ اس کی برائی کی کوئی حد نہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں تو بازار میں اجنبیات پر نظر ڈالی جاتی ہے اور اس میں بد نظری کا تحقق ہوتا ہے. اکابر کا حال تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام محمد جب پڑھنے کے لیے آئے اور حاضر ہوئے تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ امرد ہیں, داڑھی نہیں آئی, تو حکم دے دیا پیچھے بیٹھو, پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ اسی طرح برابر پیچھے بیٹھ کر استفادہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی داڑھی آ گئی. تو ایک مرتبہ جب کسی حوالے سے امام محمد کی ملاقات امام ابو حنیفہ سے ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ داڑھی آ گئی تو بڑے تعجب سے فرمایا کہ آپ کی داڑھی آ گئی ماشاء اللہ, یعنی احتیاط کا یہ عالم. میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, میں پڑھتا تھا جلال آباد میں, وہاں سے دیوبند چلا گیا. جلال آباد کے زمانے میں ہمارا سالانہ امتحان لینے کے لیے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تشریف لایا کرتے تھے. تو ہم بچے تھے, اس کے بعد میں ہم دیوبند چلے گئے, تو چونکہ مولانا امتحان لینے کے لیے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے تو اس لیے ہم دیوبند جاتے ہوئے راستے میں سہارنپور پڑتا ہے, وہاں مظاہر میں جایا کرتے تھے. وقفہ ہوتا تھا, دیوبند کی گاڑی فوراً نہیں ملتی تھی, تو یہ انتظار کا وقت ہم وہاں گزارتے تھے. ہمارے ساتھی بھی وہاں بہت تھے جو پہلے ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اور بھی کچھ نئے دوست پیدا ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے ملاقات ہوتی تھی, اگرچہ وہ ہوتی تھی مجبوری کو, ان سے ملاقات سے ہم بچتے بھی بہت تھے, چونکہ جب پہنچے فوراً انہوں نے امتحان لینا شروع کر دیا. اب وہ طالب علم کا اس طرح امتحان لینا, یہ اس پر بڑا شاک ہوتا ہے. مگر یہ کہ بہرحال وہ پانچ سال دیوبند کا زمانہ گزرا. اس کے بعد پھر ہم مدرس ہو گئے, داڑھی آ گئی, مولانا سے پھر ملے تو داڑھی آ چکی تھی. تو مولانا نے فرمایا کہ جب تک آپ کی داڑھی نہیں تھی میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ وہ مولانا تھے, آپ کو میں کیا بتاؤں کہ 20 سال تک روزانہ ظہر کی نماز سے پہلے انہوں نے صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی. یعنی ان کا ذوق عبادت اس حد تک تھا. تو بہرحال میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں امارد بھی ہیں جن کی داڑیاں نہیں آئیں, اور بازار کے اندر اجنبیات ہوتی ہیں اور ان کے اوپر نظر ڈالنا یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت مضر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان بہت سی بھلائیوں سے اور بہت سی حسنات سے محروم ہو جاتا ہے. بد نظری سے بچنے کا طریقہ وہ بہت آسان ہے, وہ کوئی مشکل کام نہیں. وہ کیا, وہی کہ اپنی نگاہ نیچے کر لو, خلاص, اس میں کیا مشکل ہے. بھائی نگاہ یوں ہے, آپ نے یوں کر لو, آپ بد نظری سے بچ گئے. اپنی نگاہ کو نیچے کرنا بالکل اختیاری امر ہے, اور اجنبیہ کی طرف اس کو متوجہ کرنا وہ بھی بالکل اختیاری. جب اختیاری ہے تو پھر آپ اپنے اختیار کو نگاہ کو نیچا رکھنے میں استعمال کر, حفاظت ہو جائے گی. رہا یہ کہ نفس چونکہ حاوی ہوتا ہے اور وہ نگاہ کو نیچے کرنے پر راضی نہیں ہوتا, اور اجنبیات پر نگاہ کو ڈلواتا ہے, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نفس سرکش کو سزا دی. اس سزا سے یہ پھر تائب ہو جائے گا, اور آپ کو پھر اجنبیات پر نگاہ ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں کرے گا. سزا کیا ہے؟ سزا بہت آسان, جہاں یہ حرکت ہو تو فوراً قریب کی مسجد میں چلے جاؤ, وضو کرو اور 10-12 رکعتیں نفل پڑھ ڈال اور توبہ کرو, پھر آپ دیکھو کیسا وہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو غلط استعمال پر مجبور نہیں کرے. لیکن یہ تو ظاہر ہے بھائی, ہم نے آپ کو علاج بتایا تو علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر آپ علاج نہ کریں, گرمی بہت لگ رہی ہے, بہت پریشانی کا عالم ہے, روح افزا کی بوتل بھی آپ کے پاس ہے, مگر آپ دیکھ دیکھ کر چاہتے ہیں کہ گرمی دور ہو جائے, تو خالی بوتل کو دیکھنے سے تو گرمی دور نہیں ہوگی جب تک کہ آپ شربت کا استعمال نہیں کریں. تو اسی طرح یہ نسخہ جو نفس کو زیر کرنے کا ہے, یہ جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں. آخری بات جو ہم آپ سے عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار, تقوی کے معنی اور اس کی مراد اور اس کا مقصود وہ کمال ایمان. کمال ایمان اپنے اندر پیدا کر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. المتقین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. یہ عبادات مالیہ بدنیہ اور اخلاق اور عقائد کے اصول کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. یہ صفات جن میں ہوں گی وہ متقی کہلائیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ أولئك هم المتقون کا مصداق یہ لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر کیا. وہاں عقائد کا ذکر بھی موجود ہے. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یہ عقائد کا بیان. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ عبادات مالیہ کا ذکر ہے. وأقام الصلاة وآت الزکاة. یہاں اقامت صلاة سے عبادات بدنیہ کی طرف اشارہ کیا گیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء. یہاں اخلاق کے محاسن کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں, عقیدہ آپ کا صحیح ہو, عبادات مالیہ کو انجام دینے والے آپ ہوں, عبادات بدنیہ کو پورا کرنے والے آپ ہوں, اور فضائل اخلاق, اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے والے آپ ہوں, تو ان کے لیے کہا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ظاہر ہے جب عقیدہ بھی صحیح ہوگا, عبادات بدنیہ اور مالیہ کا اہتمام بھی ہوگا, اخلاق بھی اچھے ہوں گے, تو کمال ایمان خود بخود آ جائے گا. اور کمال ایمان آ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ متقی بن جائیں گے, اور تقویٰ کا جو مقصود ہے اس پر آپ فائز ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تعدل بالرعا, ورا اور تقویٰ کے برابر کوئی چیز. لیسل ورا کل کف, اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے, یہ ورا کا بہترین طریقہ ہے. لیکن دوستو ہمارے یہاں ان تمام باتوں کا اہتمام نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں گے آپ بھی صحیح فرمائیں, تو انشاءاللہ اس کے نتائج مرتب ہوں گے. یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اور تقویٰ وغیرہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے حدیث میں آتا ہے ان من العلم لجہرا لجہلا. بعض علم جہالت ہوتے ہیں. ان من العلم لجہلا لجہلن. بعض علم جہالت ہوتے ہیں. اشکال ہوتا ہے ایک چیز علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیز ایک ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ وہ علم جہالت ہے, تو وہ یا علم ہے تو جہالت نہیں ہوگی. اگر وہ جہالت ہے تو اس کے اوپر علم کا اطلاق صحیح نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ کی بھول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے ان من العلم عند الناس لجہلن عند اللہ. بعض علم ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ تو اس کو علم سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں وہ علم نہیں ہوتا بلکہ جہالت ہوتی. تو اس لیے علم ہونا لوگوں کے نقطۂ نظر سے اس کو فرمایا جا رہا ہے, اور جہالت ہونا اس کو اللہ کے نقطۂ نظر سے بتلایا جا رہا ہے. تو اس لیے ایسا علم حاصل نہ کرو کہ لوگوں کی نظر میں آپ مولانا بن جاؤ, لوگوں کی نظر میں آپ فارغ التحصیل ہو جاؤ, لوگوں کی نظر میں آپ مدرس اور مفتی بن جاؤ, اور اللہ کے یہاں آپ کا شمار جہلا کے اندر ہو. یہ بہت بدنصیبی کی بات. اس لیے آپ ایسا علم حاصل کریں کہ وہ علم آپ کا اللہ کے یہاں علم شمار, اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، آپ اپنے اندر خشیت پیدا کریں، اور آپ اپنے اندر ورع کی صفت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام امور کو ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو اپنا یہ سال شروع کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ اتنے طالب علم ہیں، مطبخ کے ان کے اتنے اخراجات ہیں، کتابوں کے ان کے کس قدر خرچے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ایک دن میں ایک وقت کے فاقے پر بھی مجبور نہیں کیا، اور اس نے سارا انتظام فرمایا. ہمارے بازو بہت کمزور، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اموال جمع کرنے کے طریقے نہیں ہیں. جتنا کچھ ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، وہ بہت محدود ہوتا. ہماری ضرورت کے مطابق ہونے کا اس کے سوال ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے رہتے ہیں. اور یہ آپ کی برکت ہے. آپ کیونکہ علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور بہت اچھا مقصد لے کر آئے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا انتظام فرما دے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت میں فتور ہوتا ہے، نیت صحیح نہیں ہوتی. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ خیال غلط ہے. اگر کوئی بھی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اگر نیت خیر کی ہے تو وہ قابل تعریف ہے. لیکن اگر نیت کے اندر فتور ہے اور نیت کے اندر خرابی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شکایت کی چیز ہے. نیت میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نیت میں خرابی کے باوجود طلب علم کو ترک نہیں کرنا چاہیے. نیت میں خرابی کے باوجود طلب علم کو ترک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تعلمنا العلم لغیر اللہ فاب العلم ان یکون الا للہ. ہم نے تو غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا تھا، لیکن علم نے غیر اللہ کے لیے استعمال ہونے سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے ہی استعمال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو قرآن سے بھی گزرتا ہے، حدیث سے بھی گزرتا ہے، اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنے میں جو نقصانات اور وعیدیں ہیں وہ بھی پڑھتا ہے. تو اس نے غیر اللہ کے لیے پڑھا، لیکن پڑھنے کے درمیان جب فضائل آئے اس نے نیت کے تو وہ متاثر ہو گیا اور نیت اچھی کر لی. وعیدیں آئی غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کی، ان وعیدوں سے ڈر کر اس نے توبہ کر لی اور غیر اللہ کی نیت کو ترک کر دیا، تو اس طریقے سے وہ علم اللہ کے لیے ہو گیا. اگر وہ حاصل ہی نہ کرتا یہ سمجھ کر کہ میری نیت تو خراب ہے، تو ظاہر ہے نہ قرآن اس کے سامنے آتا، نہ حدیث اس کے سامنے آتی، نہ وہ فضائل آتے، نہ وہ وعیدیں آتی، تو وہ محروم کا محروم ہی رہتا. اور جب اس نے علم کو طلب کیا باوجود فساد نیت کے اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ گئیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم جو غیر اللہ کے لیے اس نے طلب کیا تھا وہ اللہ کے لیے ہو گیا. تو اس لیے ہمیں بہرحال تحصیل علم کی کوشش کرنی چاہیے. اول تو نیت کو صحیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ طے کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، خلاص ٹھیک ہو گئے. نیت ٹھیک ہو گئی, یہیں بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد میں وسوسے آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں, ان وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں. درمیان آپ تصحیح نیت کی تجدید کرتے رہیں, اس کے مواقع بہت آئیں گے یہاں, تو اس سے بھی انشاءاللہ تدارک ہو جائے گا. اب آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سال کو عافیت کے ساتھ گزارے, اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں, تعلیم اور تربیت کا مقصد, اللہ تبارک و تعالی اس میں بھرپور کامیابیاں عطا فرمائیں, ہمیں ابتلاء اور آزمائش سے محفوظ رکھیں, اور ہمارے معاونین جو اساتذہ ہیں اور جو مدرسے کا عملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کی مسائے جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کی ان کوششوں کو برابر فرمائے. صلی اللہ.
www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر, مناظرے, حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن. ahnaf.com